تحریک اسلامی کے 29 سال، مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ کے اس خطاب کا ایک حصہ آپ اس سلسلے کے کیسٹ نمبر 1 میں سماعت فرما چکے ہیں، بقیہ خطاب کا ریکارڈ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔
اسی طرح سے ان دیندار علماء کو اپنے ساتھ شامل کرو کہ جن کے اندر ضروری تعصب موجود نہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی محدودیتوں کو بھی سمجھتے ہیں اور اس بات کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ ایک دینی نظام قائم ہو سکے۔ اس لیے جماعت نے نئے اور قدیم تعلیم یافتہ لوگوں کو ایک ساتھ جمع کیا۔ اس کے ساتھ جماعت نے یہ کوشش کی کہ ہر فرقہ و مسلک کے مسلمان ایک جگہ جمع ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اصل اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اور سنت کو ماخذ قانون ماننا اس چیز کا نام اسلام ہے۔ لیکن قرآن اور سنت کی مختلف تعبیریں ہو سکتی ہیں، ہر گروہ اپنی الگ ایک تعبیر رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر یہ رواداری پیدا نہیں کریں گے کہ جس تعبیر کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کے اوپر ہم عمل کریں، لیکن دوسرا جو کسی دوسری تعبیر کو مانتا ہے اس کے اوپر اپنی تعبیر کو زبردستی نہ ٹھوسیں بلکہ خود عمل کریں اس پر، اور دوسرا شخص جس تعبیر کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے وہ اس پر عمل کرے لیکن اس سے مختلف تعبیر رکھنے والے سے جھگڑے اور بحث مت نہ کرے، اور آپس میں دونوں اس بات پر اتفاق کرے کہ ہمیں وہ نظام قائم کرنا ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت کی تعلیمات۔ اس طرح جماعت نے ہر فرقہ و مسلک کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا ہے۔ جماعت کے اندر اہل حدیث بھی ہیں، جماعت میں بریلوی بھی ہیں، جماعت میں دیوبندی بھی ہیں، شیعہ حضرات میں سے ابھی تک کوئی رکن نہیں بنا ہے لیکن متفقین میں اچھی خاصی تعداد شیعوں کی بھی موجود ہے۔ جماعت اسلامی بنی ہی اس اصول پر ہے کہ آپ جو اپنا مسلک رکھتے ہیں اس پر عمل کیجئے مگر دوسرے پر زبردستی اس کو نہ تھوپیے۔ جس عمل کو آپ صحیح نہیں سمجھتے اس کو نہ کیجئے لیکن اس بات کا مطالبہ بھی نہ کیجئے کہ دوسرا بھی اس کو صحیح نہ سمجھے اور اس کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد مل کر سب کے سب اسلامی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کے بعد میں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ جماعت اسلامی میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کی تربیت کے لیے ہم نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ اگرچہ ہم تربیت گاہیں بھی قائم کرتے ہیں، اگرچہ ہم اسلامی لٹریچر کا مطالعہ بھی ان کو کراتے ہیں تاکہ وہ دین کو اچھی طرح سمجھیں، لیکن ہمارے نزدیک اصل تربیت جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے نکل کھڑا ہو، خلق خدا کے سامنے دین کو پیش کرے اور خلق خدا کو دعوت دے کہ آؤ اللہ کے دین کی پیروی۔ اب جب یہ کام آدمی کرنے جاتا ہے تو اس کی زندگی میں جس پہلو سے بھی کوئی کمزوری ہوتی ہے فوراً لوگ اس پر نشان رکھ دیتے ہیں، اس پر انگلی رکھ کے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، یہ لے کر تم ہمیں کیا تبلیغ کرنے آئے ہو۔ یہ وہ تربیت ہے جو روز ملے گی اس شخص کو جو تبلیغ دین کرے گا، ہر طرف سے اس کو لوگ مانج مانج کر ٹھیک کریں گے یہاں تک کہ وہ آخرکار ٹھیک مسلمان بنے گا۔ اسی طرح سے ان کے تزکیہ نفس کا جو سامان ہم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے گالیاں کھائیے مگر کسی گالی کا جواب نہ دیجیے، آپ کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے جائیں مگر جواب میں آپ کوئی جھوٹا الزام کسی پر نہ لگائیں۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ تزکیہ نفس کا ذریعہ اور کوئی نہیں، اور یہ تزکیہ نفس حجروں میں نہیں ہو سکتا ہے، یہ میدان میں نکل ہی کر ہو سکتا ہے۔ جماعت اسلامی میں عہدیداروں کا انتخاب جس طرح ہوتا ہے، عام طور پر لوگ ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ایک پیسٹائن جماعت ہے اور اس کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں جتنی جمہوریت ہے شاید دنیا کی کسی جماعت میں ویسی جمہوریت نہیں۔ جماعت اسلامی میں عہدیداروں کے متعلق آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا کہ جماعت کے ارکان میں کسی عہدے کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کوئی کشمکش ہوئی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے امیدواری کے متعلق پہلے یہ طے کر دیا ہے کہ جو آدمی کسی عہدے اور منصب کا امیدوار ہو وہ اس منصب اور عہدے کا نااہل ہے. نہ صرف یہ کہ وہ اس کا نااہل ہے بلکہ جماعت اسلامی کی رکنیت کا نااہل ہے. اس کی وجہ سے آپ نے ابھی آج تک کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ جماعت اسلامی میں کبھی عہدوں کے لیے کشمکش پیدا ہوئی. جماعت میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی عہدہ خواہ وہ امیر جماعت کا عہدہ خواہ کسی کا، ارکان جماعت کے پاس بیلٹ پیپر بھیج دیے جاتے ہیں کہ فلاں عہدے کے لیے آپ کے نزدیک جو شخص موزوں ہو اس کا نام آپ لکھیں. کوئی کنوینسنگ نہیں ہو، کوئی شخص جا کر لوگوں سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ مجھے ووٹ دیجیے. یہ ووٹر کا کام ہے کہ خود اپنی جگہ بیٹھ کر رائے قائم کرے کہ اس منصب کے لیے کون آدمی موجود ہے، اور وہ اس کا نام لکھ کر بھیج دے گا، اور اس کے بعد کثرت رائے سے فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ منصب کس کو دیا. اس طرح سے جماعت میں آج تک انتخابات ہو جائے. جماعت اسلامی کے نظم کو درست رکھنے کے لیے جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعات میں کھلا کھلا محاسبہ ہوتا ہے، کھلی کھلی تنقید ہوتی ہے. کسی آدمی میں کوئی کمزوری ہو بے تکلف اس کا اظہار کیا جائے گا اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے. جماعت کے اجتماعات عام میں سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو تنقید کے لیے پیش کیا. جب کبھی اجتماعات عام جماعت کے ہوئے ہیں میں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو تنقید کے لیے پیش کرتا ہوں، میرے اوپر جو اعتراض بھی ہو کسی کو یا مجھ سے جو شکایت بھی ہو اس کو بیان کی اور مجمع عام میں جواب دوں. بعض اوقات میرے اوپر ایسی سخت تنقید جماعت کے اجتماعات میں ہوئی ہے کہ نئے ارکان بعض اوقات پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ امیر جماعت کی خبر لی جا رہی ہے برسر عام، اور میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی یہی تو ذریعہ ہے جماعت کو درست رکھنے کا، تم اسے گھبراتے کیوں؟ اگر میں اپنی جماعت کے لوگوں کو مطمئن نہ کر سکوں تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس جماعت کو چلاؤں. ان لوگوں کو حق ہے کہ مجھ پر تنقید کریں، اور میرا فرض ہے کہ ان کو مطمئن کروں کہ واقعی جو اعتراض ان کا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اگر اعتراض صحیح ہو تو میں اسی وقت اس کا اعتراف کروں اور اپنی اصلاح کروں. اس طرح سے ہم نے جماعت کو درست رکھنے کی کوشش. اب میں آپ کو، چونکہ مغرب کی نماز کا وقت قریب ہے، میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت میں شورا کا طریقہ کیا ہے. جماعت اسلامی میں شورا کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری تاریخ میں شاید دو چار مرتبہ ہمارے ہاں ووٹ لے کر فیصلہ کیا گیا ہو کہ کثرت رائے کی رائے. ہم نے بعض اوقات کئی کئی روز بحث صرف اس لیے کی ہے کہ ہماری مجلس شورا کا ایک آدمی مطمئن نہیں ہو رہا. پوری جماعت مطمئن ہے ایک فیصلے سے، ایک آدمی مطمئن نہیں ہو رہا. ہم نے کہا نہیں، اپنے ایک ایک آدمی کو ہمیں مطمئن کر کے فیصلہ کرنا ہے، ووٹ دے کر ووٹ کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا. بہت ہی کم ایسا ہوا ہے جب ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی باوجود سمجھانے کے، کئی کئی دن بحث کرنے کے، ایک آدمی یا دو آدمی نہیں مان رہے، تب مجبوراً ہم نے کثرت رائے سے فیصلہ کیا. ورنہ جماعت اسلامی میں ہمیشہ متفقہ فیصلہ. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ مجلس شورا میں جو فیصلے ہو گئے ہیں پورے اطمینان کے ساتھ پوری جماعت اس کو لے کر چلیے، اور کبھی اس بات پر جھگڑا نہیں ہوا کہ مجلس شورا میں اختلاف ہوا تھا اور فلاں یہ کہہ رہا تھا فلاں یہ کہہ رہا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی مجلس شورا کن عناصر پر مشتمل ہے. اس وقت جو مجلس شورا جماعت کی ہے اس میں مشرقی پاکستان سے علماء کی تعداد 5، بی اے 3، ایم اے 2، انجینئر 1، مغربی پاکستان سے علماء 17، بی اے 5، بی اے بی ایڈ 1، ایل ایل بی 2، ایم اے 11، ایم کام 1، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مجلس شورا علماء اور نئے تعلیم یافتہ لوگوں کا مجموعہ ہے جو مل کر فیصلے کرتے ہیں. اسی طرح سے جو جماعت نے اب اپنے نمائندے نامزد کیے ہیں اسمبلیوں کے لیے, میں صرف قومی اسمبلی کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں کن قابلیتوں کے لوگ شامل کیے گئے. صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ مولوی لوگ آ کر ملک کا نظام کیسے چلائیں گے. اب میں ان کو بتاتا ہوں کہ کیسے کیسے مولوی لوگ اس میں شامل ہیں. مشرقی پاکستان سے قومی اسمبلی کے لیے ہم نے علماء 17 لیے, بی اے 16, انجینئر 1, بیرسٹر 1, ایل ایل بی 31, ایم اے 21. مغربی پاکستان سے علماء 13, ایل ایل بی 12, انجینئر 2, ایم بی بی ایس 2, ایم اے ایم ایس سی ایم کام 17, بی اے اور بی ایس سی 12. یہ ٹیم ہے جو ہم لے جانا چاہتے ہیں قومی اسمبلی میں, اور اسی سے آپ قیاس کر لیجئے کہ صوبائی اسمبلی میں کن لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں. اب یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس زمانے کے سیاسی لیڈر ہیں ان سے بھی اپنی علمی قابلیت میں کسی طرح کم نہیں ہیں. دنیا کے معاملات کو اتنے اسی طرح چلا سکتے ہیں جس طرح یہ لوگ چلا سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ان کو ایڈورٹائز نہیں کیا ہے, لیکن جو اس وقت سیاسی لیڈر پائے جاتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی ٹکر کے لوگ ہمارے پاس ہیں, اور اس کے ساتھ ہم علماء کی بھی ایک ٹیم لے جا رہے ہیں کہ جو اچھی طرح بتا سکے گی کہ دینی احکام کیا ہیں اور ان کی تفصیل واضح کر سکے گی. اس کے ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت کا نظام پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے, ملک کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کے لوگ اس میں شامل نہ ہوں. اس میں بنگالی بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, بلوچی بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, بروہی بھی ہیں, قریب قریب گویا پاکستان کی آبادی کے تمام عناصر اس کے اندر شامل ہیں. اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ جماعت کبھی کوئی ایسا فیصلہ کر سکے جس سے ملک کے کسی حصے کی کسی آبادی کو بے انصافی کا خطرہ یا اندیشہ ہو. یہ کوئی محدود جماعت نہیں ہے, کسی خاص علاقے کی جماعت نہیں ہے, کسی خاص علاقے کے تعصبات کو اپیل کر کے نہیں آ رہی ہے. جو جماعتیں مختلف علاقوں سے اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کے تعصبات کو اپیل کر کے آ رہی ہیں وہ اگر اسمبلی میں پہنچی تو وہ ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا تو فیصلہ کر سکتی ہیں, مگر ملک کو جمع رکھنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی. لیکن جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جس کا نظام پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے اور ملک کی ہر ملکی آبادی کا ہر عنصر اس کے اندر شامل ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جماعت نے 29 سال پہلے اپنا جو نصب العین مقرر کیا تھا, کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ جماعت کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس نصب العین سے ہٹی ہو. اس جماعت کے اوپر پے در پے حملے کیے گئے. تقسیم کے بعد سن 1948 میں جب ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ وہ لوگ جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ مار کر مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے, ملک ہاتھ میں آنے کے بعد وہ اسلام سے فرار کرنا چاہتے ہیں, تو اس وقت ہم نے فروری سن 1948 سے مطالبہ نظام اسلامی کی ابتدا کی. اس کے بعد سے مسلسل ہمارے اوپر حملے ہوتے رہے تاکہ ہمارے وجود کو ختم کر دیا. سن 1948 میں مجھے اور طفیل محمد صاحب, مولانا امین احسن صاحب کو نظر بند کیا گیا. اذان ہو رہی کیا؟ میرے خیال میں اس کو میں ختم کر دوں, باقی یہ تو ہے میں کہنے کے قابل, لیکن نماز یہاں اتنے آدمی پڑھ نہیں سکیں گے.
حاضرین کے اصرار پر مولانا مغفور نے نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد اپنے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا,
الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. محترم رفقاء و معزز حاضرین, مغرب کی نماز کا وقت قریب ہونے کی وجہ سے میں بات مختصر کر رہا تھا,
لیکن اب چونکہ آپ لوگ پھر جمع ہوئے ہیں اس وجہ سے میں ذرا تفصیل کے ساتھ جماعت کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں گا. جماعت کی ابتدا 75 ارکان اور 74 روپے 14 آنے کے سرمایے سے ہوئی تھی. صرف دو آنے کی کثر تھی ورنہ ارکان اور سرمایے کی کثر. اپنے قیام کے 10 مہینے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ لاہور سے مرکز کو منتقل کر دیا جائے, اور جون سن 1942 میں ہم ایک گاؤں میں جا بیٹھے جو دارالاسلام کے نام سے موسوم تھا اور پٹھان کوٹ سے 4 میل کے فاصلے پر واقع تھا. یہ فیصلہ ہم نے اس لیے کیا کہ اس وقت ملک میں ایک زبردست تحریک پاکستان کے لیے چل رہی تھی, اور ہم یہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ شہر میں بیٹھ کر یہاں اپنا کام کریں, کیونکہ ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ اس تحریک کے ساتھ خواہی نہ خواہی کوئی مزاحمت کی صورت پیدا ہو. جماعت اسلامی کے پیش نظر ہرگز یہ بات نہیں تھی کہ پاکستان کے قیام کے لیے جو تحریک چل رہی ہے اس میں وہ کسی نوع کی مزاحمت کرے. آج جو شخص بھی چاہے ہمارے اوپر الزام جو چاہے رکھ دے, لیکن جماعت کے کسی ریزولوشن, اس کے کسی اجتماع, اس کے کسی بیان سے یہ بات ثابت نہیں کی جا سکتی کہ جماعت نے تحریک پاکستان کی کوئی مخالفت کی. ہمارے پیش نظر یہ تھا کہ ایک گاؤں میں بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ اپنے ارکان اور اپنے متفقین کی تربیت کریں اور ان کی تنظیم کریں. جیسا کہ آپ کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں, ہمارے پیش نظر جو بات تھی وہ یہ کہ اپنے آپ کو ان حالات کے لیے تیار کریں جو اگر تحریک پاکستان خدا نخواستہ فیل ہو تو پورے ملک میں پیش آنے والے تھے, اور اگر تحریک پاکستان کامیاب ہو جائے تو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے والے تھے, اور پاکستان میں اسلام کے ساتھ پیش آنے والے تھے. اس وجہ سے ہم نے اپنی تربیت اور تنظیم کا ایک خاص طریقہ اختیار کیا, اور اس کے ساتھ اپنی تحریک کو چلانے کا بھی ایک خاص طریقہ اختیار کیا. اگست سن 47 تک 6 سال کی مدت ہم نے اس کوشش میں صرف کی کہ جماعت اسلامی کی تنظیم اتنی مضبوط ہو جائے کہ آئندہ پیش آنے والے حالات میں خواہ کیسے ہی طوفان اٹھیں اس تنظیم کو ہلایا نہ جا سکے اور یہ تنظیم اپنی جگہ قائم رہے. ہمیں یہ اندازہ تھا کہ آگے جو حالات پیش آنے والے ہیں ان کے پیش آ جانے کے بعد اس نوعیت کی تنظیم کرنا کسی طرح ممکن نہ ہوگا. اس لیے ہم نے یہ 6 سال اپنی اس تنظیم کو مضبوط کرنے میں صرف کیے, اور اس کے ساتھ ایک طریقہ کار ایسا اختیار کیا جو بعد کے حالات میں کارآمد ہو سکتا تھا. اس سلسلے میں جا جماعت اسلامی اپنے جو سالانہ اجتماعات ملک کے مختلف حصوں میں کرتی رہی ان میں سے ہر اجتماع کے آخر میں وہ ایک جلسہ عام کرتی تھی جس میں ہندو، مسلمان، عیسائی، سکھ ہر قوم کے لوگوں کو مدعو کیا جاتا تھا، دعوت عام دی جاتی تھی، اور ان جلسہائے عام میں ہم اسلام کی خالص دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور ان کو یہ بتاتے تھے کہ اسلام کیا چیز ہے، کن اصولوں پر قائم ہوا ہے، اور ان اصولوں کو اختیار کرنے میں انسانیت کی فلاح کس طرح سے ہے. انتہائی شدید زمانے میں جبکہ ہندوؤں اور مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان سخت کشت و خون برپا تھا، اس زمانے میں بھی صرف ایک جماعت اسلامی ہی ایسی جماعت تھی جو ہندوستان کے مختلف حصوں میں ان تمام قوموں کو ایک جلسہ عام میں جمع کر سکتی تھی اور ان کے سامنے اسلام کی خالص دعوت پیش کر سکتی تھی. ایسے انداز میں ہم دعوت پیش کرتے تھے کہ جس کو ایک ہندو بھی سن سکتا تھا، ایک سکھ بھی سن سکتا تھا، جو انتہائی شدید کشت و خون کا دور تھا، سخت مار دھاڑ ملک میں برپا تھی. 1947 میں میں نے ہندوستان کا آخری مرتبہ دورہ کیا اور مختلف مقامات پر تقریریں کی. آخری تقریر میں نے مدراس میں کی اپریل سن 1947، اور اس میں پوری وضاحت کے ساتھ میں نے مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں کو بتایا کہ تقسیم کے بعد آئندہ کن حالات سے ان کو سابقہ پیش آنا ہے، کیا کچھ ان پر گزرنی ہے، اور ان حالات میں ان کو کس طرح کام کرنا چاہیے. میں نے اس تقریر میں، وہ تقریر شائع شدہ موجود ہے، جماعت اسلامی کی روداد حصہ پنجم میں وہ تقریر موجود ہے شائع شدہ، اس کو آپ پڑھیے. اس کے اندر میں نے وضاحت سے ہندوستان کے مسلمانوں کو بتایا تھا کہ ہندو قوم پرستی دو ٹانگوں پر کھڑی ہوئی، اس کی ایک ٹانگ ہے انگریز کے مقابلے میں آزادی کی جدوجہد، اور دوسری ٹانگ ہے مسلمان کی دشمنی. تقسیم کے بعد اس ہندو قوم پرستی کی ایک ٹانگ آپ سے آپ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ انگریز کے مقابلے میں آزادی کی جدوجہد کا مقصود پورا ہو جائے گا. اس کے بعد یہ قوم پرستی صرف ایک ٹانگ پر کھڑی ہوگی، اور وہ مسلمان کی دشمنی ہے، اور ہندو قوم پرست پوری کوشش کرے گا کہ اپنی اس ٹانگ کو برقرار رکھے، اور اس کی خاطر ہر ظلم و ستم آپ کے اوپر کرے گا، لیکن آپ کو ایک مدت دراز تک اس کو برداشت کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ یقین رکھیے کہ ہندو قومیت اپنے اندر جو تضادات رکھتی ہے، آخر کار وہ برسر کار آئیں گے، اور ان تضادات کی بدولت یہ قوم پرستی خود بخود اپنے برے انجام کو پہنچے گا. اس وقت تک آپ کو صبر کرنا پڑے گا. اس دوران میں ان کو میں نے تفصیل سے یہ بھی بتایا کہ آپ کو کیا کام کرنا چاہیے، جن میں سے ایک اہم بات یہ تھی کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو آئندہ ہندوستان کی تمام بڑی بڑی زبانوں میں اسلامی لٹریچر کو منتقل کر دینا چاہیے، کیونکہ اردو زبان کو یہ لوگ زندہ نہیں رہنے دیں گے، اردو زبان اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ نہیں بن سکے گی. آپ ہندی میں، تامل میں، ملیالم میں، گجراتی میں، مراٹھی میں، غرب ہندوستان کی تمام بڑی زبانوں میں اسلامی لٹریچر کو منتقل کیجئے، تاکہ آپ کی آئندہ نسلیں بھی مسلمان رہ سکیں اور ہندوؤں میں اسلام پھیلایا جا سکے. یہ پروگرام میں نے ان کے سامنے سن 1947 میں رکھا. उसी 1947 मई सन 1947 में पठानकोट के करीब दारुल इस्लाम की बस्ती में हमने जलसा आम किया, जिसके अंदर हिंदू सिख मुसलमान उस जमाने में जमा हुए जब हर तरफ मारधाड़ बरपा थी। कोई शख्स इसका तसव्वुर नहीं कर सकता था कि हिंदुओं और मुसलमानों और सिखों को एक जलसे में जमा किया जा सकता है, मगर वहां भी हमने एक जलसा आम किया और उसमें ये सब कौमें आईं। और वहां मैंने उनको खिताब करके बताया कि जो काम आप लोग कर रहे हैं, जो कत्ल व गारत बरपा है इस मुल्क में, ये आप पाकिस्तान अपने मुल्क की शामत बुला रहे हैं। बनाओ और बिगाड़ के नाम से वो तकरीर मेरी शायशुदा मौजूद है, उसको आप उठाकर देखिए कि आखिर वक्त में मैंने हिंदुस्तान के बाशिंदों को किस तरह मुतनब्बे किया है कि तुम किस अंजाम से दुचार होगे अगर ये इस तरीकेकार से बात ना हो। मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा शख्स हिंदुओं और मुसलमानों को और सिखों को जमा कर सकता था उस जमाने में और उनको इस तरह से साफ साफ सुना सकता था। आप उस बनाओ बिगाड़ नामी तकरीर को पढ़कर आज भी देख लें कि वो किन हालात में की गई थी और उसमें क्या क्या कहा गया था। उसी जमाने में मई सन 47 में मैंने जमात इस्लामी के कारकुनों को मुखातब करते हुए उनको ये भी बता दिया था कि पाकिस्तान में आपको क्या काम करना, उसका नक्शा भी मैंने तफसील के साथ बयान कर दिया था जो जमात इस्लामी की दावत के नाम से शायशुदा मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं कि मेरे सामने उस वक्त क्या चीज थी, मैं क्या समझ रहा था कि पाकिस्तान में हमें किन हालात से साबिका पेश आना है और यहां हमको क्या करना। तकसीम जब वाकई हुई तो उस वक्त जमात इस्लामी के अरकान की कुल तादाद 625 थी। इनमें से 240 हिंदुस्तान और मकबूजा कश्मीर में रह गए और 385 या तो पाकिस्तान में पहले से मौजूद थे या हिजरत करके आ गए। बहरहाल जमात इस्लामी पाकिस्तान की इब्तदा 385 अरकान से हुई। हमने उसी वक्त जमात के नज़म को अलग कर दिया, हिंदुस्तान की जमात का नज़म बिल्कुल अलग हो गया, मकबूजा कश्मीर की जमात का नज़म बिल्कुल अलग हो गया और पाकिस्तान की जमात का नज़म बिल्कुल अलग हो गया। जमात हमने पाकिस्तान में 385 अरकान से काम की इब्तदा की। तकसीम के बाद चंद ही महीने गुजरे थे कि हमें पूरी तरह से इस बात का अंदाजा हो गया कि तकसीम से पहले हमें जो अंदेशे थे, जिस तरह के मुतजाद अनासिर जमा होकर तहरीक पाकिस्तान चला रहे थे, उसको देखते हुए हम जो कुछ समझते थे कि पाकिस्तान बनने के बाद जो सूरत हाल पेश आएगी, उन सब की तस्दीक हो गई। और उसके बाद आज 23 साल बाद हम ये कह सकते हैं कि एक एक चीज जिसका अंदाजा हमने पहले किया था, जिसका खतरा जाहिर किया था, वो पूरी तरह से साबित हो गई है, उसको आप कोई शख्स झुठला नहीं सकते। तकसीम के बाद ही यहां आकर हमने पहला काम ये किया कि जो मुहाजरीन लुट कर आ रहे थे उनकी जाकर खिदमत करनी शुरू की उन कैंपों में जहां मैं बड़े अफसोस के साथ आपको बताता हूं कि वो लोग के जो अपने आप को बानियान पाकिस्तान कहते हैं, उनकी एक अच्छी खासी तादाद उस वक्त हिंदुओं की छोड़ी हुई जायदादों पर कब्जा करने में लगी हुई थी। उनके अंदर ऐसे लोग भी मौजूद थे जो मुहाजरीन के कैंप में उन बची खुची लड़कियों को तलाश करते फिर रहे थे जो हिंदुओं से और सिखों से बचकर आ गई। उस जमाने में जमात इस्लामी के कारकुनों पर खुद हुकूमत के कार फरमाओं को ये एतमाद करना पड़ा कि इनके जरिए से राशन तकसीम किया जा सकता है और ये मुस्तहकीन तक पहुंच सकता है। इसके बाद हमने ये महसूस किया कि पाकिस्तान के बनाने वालों का इरादा हरगिज़ यहां एक इस्लामी हुकूमत कायम करने का नहीं।
بقیہ خطاب کیسٹ کے دوسری جانب سماعت فرمائیے.
میں آپ سے پوچھتا ہوں اور حسرت اس بات کے اوپر غور کریں کہ اگر فی الواقع پاکستان کو ایک اسلامی حکومت بنانے کا مقصد ان لوگوں کے پیش نظر تھا جنہوں نے پاکستان بنایا تو پہلا کام ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں آبجیکٹو ریزولوشن پاس کرتے ہیں. جو آبجیکٹو ریزولوشن 1.5-2 سال کے بعد سخت مطالبے کے بعد پاس کیا گیا وہ اول روز پاس ہونا چاہیے تھا اگر فی الواقع پیش نظر یہ تھا کہ اس کو اسلامی حکومت بنانا. لیکن ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے لیڈر اپنی تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی تو 95% آدمیوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے. جس کے دوسرے معنی یہ تھے کہ پاکستان کی آبادی کا 95% حصہ چور ہے اور سب کے ہاتھ کٹ جائیں گے. یہاں تک کہا گیا کہ ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے اگر ہم یہاں اسلامی حکومت قائم کریں. یہ تک کہا گیا کہ اگر ہم یہاں اسلامی حکومت قائم کریں گے تو ہندوستان میں ہندو حکومت قائم کر دیں گے, اس وجہ سے ہمیں یہاں اسلامی حکومت نہیں قائم کرنی چاہیے. یہ سارے بہانے اس زمانے میں کیے گئے. جب ہم نے یہ بات دیکھی کہ اس طرح سے اب اس چیز کو ٹالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو 1948 میں میں نے لا کالج میں 2 تقریریں کی اور ان تقریروں میں میں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ایک اسلامی حکومت کس چیز کو کہتے ہیں. 4 اصول پیش کیے کہ اسلامی حکومت اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے, حکومت اپنی اس حیثیت کو تسلیم کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے اندر کام کرنے کی پابند ہے, اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ انگریزی دور سے کے جو غلط قوانین اسلام کے خلاف ہیں ان کو بدلا جائے گا, اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ آئندہ جو قوانین بھی بنائے جائیں گے وہ اسلام کے مطابق بنائے جائیں. میں نے یہ 4 چیزیں پیش کی کہ یہ اصولی طور پر آپ کو تسلیم کرنی چاہیے اور قانون کی زبان میں دستور ساز اسمبلی کو ان اصولوں کو طے کرنا چاہیے, تب جا کر یہ اسلامی ریاست بن سکے گی, اس کے بغیر یہ اسلامی ریاست نہیں ہو سکتی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک شخص مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے, اسی طرح سے ایک حکومت مسلمان نہیں ہو سکتی جب تک وہ یہ اقرار نہ کرے کہ اس کا بادشاہ خدا ہے, جب تک وہ یہ تسلیم نہ کرے کہ دنیا کے اوپر جو وہ حکومت کر رہی ہے وہ خدا کے نائب کی حیثیت سے کر رہی ہے, جب تک وہ یہ تسلیم نہ کرے کہ اس کے لیے قانون کا ماخذ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے, جب تک وہ یہ فیصلہ نہ کرے کہ اس کے حدود کے اندر غیر اسلامی قوانین نافذ نہیں ہوں, اگر ایک حکومت اس بات کا فیصلہ نہیں کرتی تو باقاعدہ ایک مسلمان نہیں ہوتا. اس چیز کو پیش کرنے کے بعد جب ملک کے اندر نظام اسلامی کا مطالبہ ہم نے شروع کیا تو اب یہ سوچا گیا کہ علی الاعلان کس طرح سے ان لوگوں کا منہ بند کیا جا سکتا ہے, یہ کہا نہیں جا سکتا کہ تم یہ مطالبہ غلط کر رہے ہیں, یہ کہا نہیں جا سکتا کہ تمہاری یہ بات ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس وجہ سے ایک سازش بنائی گئی تاکہ کسی طرح سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو پھانسا جائے, اور وہ سازش یہ تھی کہ پشاور میں ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے جنہوں نے آ کر یہ کہا کہ میں آزاد پاکستان کا پبلسٹی آفیسر ہوں, آزاد کشمیر کا پبلسٹی آفیسر, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں علیحدگی. میں نے تخلیق میں ان کو بلا لیا, انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کشمیر کے جہاد میں حصہ کیوں نہیں لے رہے. میں نے کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے جو میں بیان نہیں کرنا چاہتا, ان کا کم از کم مجھے تو معلوم ہونا چاہیے, میں ذاتی طور پر آپ سے لڑیا. میں نے ان سے کہا کہ جس قوم سے پاکستان کی حکومت نہ لڑ رہی ہے اس قوم سے پاکستان کے افراد کیسے لڑ سکتے ہیں, یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی, لیکن میں اس کا علی الاعلان اظہار نہیں کرتا, خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں, مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو چھیڑوں. دوسرے روز انہوں نے
اس مقام پر دو ایک جملے ریکارڈ نہیں ہو سکے تھے. مولانا مغفور نے یہاں یہ بتایا تھا کہ دوسرے روز ان صاحب نے میرے بارے میں یہ بیان دے دیا کہ میں جہاد کشمیر کو حرام سمجھتا ہوں، اور یہ کہ جو لوگ کشمیر میں جانے دے رہے ہیں وہ حرام موت مر رہے ہیں.
اس کے بعد اس کو نہایت بڑے پیمانے پر پھیلایا گیا ہمارا آگے، اور سری نگر ریڈیو نے اس کا فائدہ اٹھانا شروع کیا اور وہ روز اس کو سنانے لگا. جو مسلمان لڑ رہے تھے کشمیر میں ان کو وہ باقاعدہ ریڈیو کے ذریعے سے یہ بتایا جاتا رہا کہ پاکستان کا ایک عالم فلاں و فلاں جس کی یہ حیثیت ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم حرام موت مرو گے اگر ہمارے خلاف لڑو. میں نے ریڈیو پاکستان کو لکھا کہ ریڈیو پاکستان ریڈیو کشمیر بالکل غلط پروپیگنڈا میرے نام سے کر رہا ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آ کر خود اس کی تردید کروں اور یہ کہوں کہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، میں نے یہ بات نہیں کہی. مگر انکار کر دیا گیا مجھے اس بات کی جانب سے. اس کے معنی یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی اس وقت ان کی نگاہ میں اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا جتنی اہمیت اس بات کی تھی کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے مطالبے کو کسی طرح سے دبایا جائے. کشمیر میں لڑنے والوں کی ہمتیں میرا نام لے کر توڑ دی جائیں اس کی پرواہ نہیں تھی. ایک جھوٹی بات میری طرف منسوخ کی گئی اس کی تردید کرنے کا مجھے موقع نہیں دیا گیا. آج تک اس بات کو دہرایا جا رہا ہے. جب کبھی میں کوئی پاکستان کی اصلاح کے لیے کوئی کام کرتا ہوں تو اس کے فوراً میرے اوپر یہ الزام دہرا دیا جاتا. بارہا اس حقیقت کا اظہار کر چکا ہوں کہ یہ کس طرح سے کیا گیا. غرض یہ جھوٹا الزام پھیلانے کے بعد اکتوبر سن 48 میں مجھے اور مولانا منیسم صاحب اور طفیل صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. 20 سال تک ہم نظر بند رکھے گئے. 20 مہینے تک 20 مہینے تک ہم نظر بند رکھے گئے. خیال ان کا یہ تھا کہ یہ 2-3 آدمی اگر پکڑ لیے جائیں تو جماعت اسلامی ختم ہو جائے گی. مگر ان کو معلوم نہیں تھا کہ جماعت اسلامی کو ریت کا گھروندہ نہیں ہے، خوب سوچ سمجھ کر بنائی گئی. وہ مطالبہ نظام اسلامی کو روک نہیں سکے. 1949 میں وہ آبجیکٹو ریزولوشن پاس کیا گیا، وہ قرارداد مقاصد پاس کی گئی جس کو ہماری دستور ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس میں پاس ہونا چاہیے. لیکن اس قرارداد مقاصد کی اصل حیثیت یہ تھی جس کو میں نے اسی زمانے میں اپنی ایک تقریر میں بیان کیا تھا. یہ ایک ایسی عجیب بارش ہے جس کے آنے سے پہلے نہ کوئی گھٹا اٹھی نہ جس کے بعد کوئی رویتگی ہوئی. ایک قرارداد پاس کر دی گئی. سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے وہی بات مان لی تھی سچے دل سے جس کا ہم نے مطالبہ کیا تھا تو اس کے بعد تو آپ کو ہمیں نظر بند رکھنا نہیں چاہیے تھا. اس کے بعد تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ آؤ اسی مقصد کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرو. مگر معلوم ہوا کہ وہ قرارداد منہ بند کرنے کے لیے پاس کی گئی تھی، اس لیے غرض کے لیے نہیں تھی کہ اس کو عمل میں لانا تھا. چنانچہ ہماری نظر بندی جاری رہی اور برابر ہر 6 مہینے کے بعد اس میں اضافہ ہوتا. وہ تو اتفاق کی بات ہے کہ ایک مقدمے میں عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ایک آدمی کی نظر بندی میں 3 مرتبہ سے زیادہ توسیع نہیں کی جا سکتی. اس وجہ سے وہ ایک اور مقدمے میں فیصلہ ہوا تھا، اس وجہ سے ہم رہا ہو گئے. ورنہ قرارداد مقاصد پاس کرنے والوں کا ارادہ یہ تھا کہ جب تک وہ زندہ ہیں اس وقت تک ہم جیل سے باہر نہیں آتے. اس کے بعد دوسرا حملہ جماعت اسلامی پر سن 1953 میں کیا گیا. میں صاف صاف کہتا ہوں کہ ختم نبوت کی تحریک اٹھوائی گئی تھی اس غرض کے لیے کہ مطالبہ نظام اسلامی کو روکا جائے. منیر رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، دستاویزوں سے ثابت ہو چکی. اس کے اٹھانے والوں کو سمجھایا گیا، ان سے صاف صاف کہا گیا کہ خدا کے لیے
ایک مرتبہ اسلامی دستور پاس ہو جانے دو، اس کے بعد پھر اس مسئلے کو اٹھاؤ. خواجہ ناظم الدین کی رپورٹ آ چکی تھی 1952 کے آخر میں، اسلامی دستور پاس ہونے میں کوئی زیادہ دیر باقی نہیں تھی، صرف اتنی بات باقی تھی کہ دستور ساز اسمبلی میں وہ پیش ہو اور اسلامی دستور بن جائے. لیکن عین وقت پر یہ جھگڑا کھڑا کیا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ خواجہ ناظم الدین کی رپورٹ دھری کی دھری رہ گئی، لاہور میں مارشل لاء لگا اور اس کے بعد بیوروکریسی اس طرح سے ملک کے سینے کے اوپر سوار ہو گئی کہ اس وقت تک وہ اتر نہیں سکی. یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ یہاں اسلامی نظام قائم نہ ہونے دیا جائے. 1949 سے ایک باقاعدہ سرکاری مشینری جماعت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے قائم کی گئی، باقاعدہ تنخواہ دار آدمی اس غرض کے لیے رکھے گئے کہ جماعت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈا کیے جائے اور اسلام کے معاملے میں لوگوں کے ذہن کو جتنا زیادہ الجھایا جا سکتا ہے الجھایا. یہ 1949 سے شروع ہو کر ایوب صاحب کے دور تک یہ کام برابر جاری رہا ہے. سرکاری خزانے سے لاکھوں روپیہ اس پر صرف کیا گیا ہے، سینکڑوں کتابیں شائع کی گئی ہیں، سرکاری طور پر ان کو پھیلایا گیا ہے، مدرسوں میں پہنچایا گیا، ہر طبقے میں پہنچایا گیا، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی جماعت اسلامی کو اور مجھے بدنام کرنے کی، اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے لوگوں کے ذہن میں اتنا گھپلا ڈال دیا جائے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اسلام کے پاس نہ کوئی سیاسی نظام ہے، نہ کوئی معاشی نظام ہے، نہ اسلام کوئی قانون دیتا ہے، نہ کوئی اصول دیتا ہے. یہ کام برابر 1955 سے علماء کا ایک گروہ مستقل طور پر مجھے اور جماعت اسلامی کو گالیاں دینے میں لگا ہوا ہے. 1955 میں جب میں جیل میں تھا اسی وقت سے یہ کام ہوتا. اس کے بعد 1963 میں جماعت اسلامی کی زندگی کو ختم کر دینے کی کوشش، اسی شہر لاہور میں جماعت اسلامی کا اجتماع عام ہم نے کیا تھا. اس اجتماع عام کو لاؤڈ اسپیکر کی اجازت نہیں دی گئی، اس کے لیے ایک بہت تنگ جگہ تجویز کی گئی تاکہ جماعت کا اجتماع پھیل جائے. وہاں غنڈے بھیجے گئے، معلوم ہے کہ کس نے بھیجے تھے، کچھ چھپا ہوا اب نہیں ہے، بھیجنے والے کون تھے. پوری تیاری اس بات کی کر لی گئی تھی کہ غنڈے آ کر گڑبڑ مچائیں اور جماعت اسلامی کا ایک آدمی بھی اگر کسی غنڈے کے اوپر ہاتھ ڈال دے تو فوراً جماعت اسلامی کے اوپر حملہ کر دیا جائے اور گولی برسائی جائے اور جماعت کو کھلا کر قانون قرار دیا. جن صاحب نے یہ انتظام کیا تھا انہوں نے اپنے دوستوں کے سامنے بے تکلف یہ کہا تھا کہ ہم اس جماعت کا یہاں وہ حشر کریں گے جو مصر میں اخوان کا کیا گیا. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، جماعت اسلامی کی اتنی زبردست تربیت ہو چکی تھی اور جماعت اسلامی اتنی منظم ہو چکی تھی کہ جماعت کے ایک آدمی نے کسی گنڈے پر ہاتھ نہیں ڈالا. گنڈے ادھر سے ادھر تک کودتے پھرے اور قناتوں کی رسیاں کاٹتے پھرے، ہر طرف انہوں نے گڑبڑ مچائی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی کچھ بولتا ہی نہیں تو آخرکار خود شرما کے چلے گئے. جماعت اسلامی کا جلسہ جس طرح ہو رہا تھا اسی طرح ہوتا. ان لوگوں کو یہ خیال تھا کہ جماعت میں اگر گولی چلائی جائے گی اور میری طرف پستول کر کے گولی چلائی جائے گی تو میں کسی تخت کے نیچے چھپ جاؤں گا. لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ آدمی کھڑا رہا ہے اس سارے دوران میں اور ایک منٹ کے لیے بیٹھا بھی نہیں ہے تو ان کے آواز باختہ ہو گئے، ان کو معلوم ہو گیا ہے کسی اور قسم کے آدمی سے سابقہ ان کو درپیش. جب اس میں بھی یہ لوگ ناکام ہو گئے تو آخر کار 1964 میں جماعت اسلامی کو باقاعدہ بین کر دیا. جماعت اسلامی نے 1963 کے آخر میں ایک زبردست مہم چلائی تھی کہ
ایوب صاحب اپنے سن 62 کے دستور کے اندر باقاعدہ بنیادی حقوق کی ضمانت دی. اس مہم کا یہ اثر ہوا کہ ان کو بنیادی حقوق کی ضمانت تو دینی پڑی, لیکن وہ بل باوجود اس کے کہ پاس ہو چکا تھا اسمبلی میں, لیکن اس پر دستخط ایوب صاحب نے نہیں کیے. 6 دسمبر کو ہمیں گرفتار کرنے کے چھ جنوری 64 کو ہمیں گرفتار کرنے کے 4 دن بعد انہوں نے بنیادی حقوق کے بل کے اوپر دستخط. ارادہ یہ تھا کہ پہلے اپنا یہ کام کر لیں تاکہ بنیادی حقوق سے ہم کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ان کی یہ حرکت کرنے کے بعد جماعت اسلامی کو بین کر کے انہوں نے دیکھ لیا کہ جماعت اسلامی کو وہ ختم نہیں کر سکے. جس روز عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ جماعت اسلامی کو بین کرنے کا حکم خلاف قانون تھا, اس پر 24 گھنٹے نہ گزرے تھے کہ جماعت اسلامی پھر اسی جگہ کھڑی تھی جہاں کے وہ میں. یہ سب کچھ کس چیز کا نتیجہ؟ اسی طرح سے جب مارشاء اللہ لگا تھا سن 58 میں, اس وقت 45 مہینے تک جماعت اسلامی ممنوع رہی. میں نے اس زمانے میں بھی صاف صاف یہ کہہ دیا تھا کہ آپ ان تدبیروں سے جماعت اسلامی کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. جس روز آپ کا مارشاء اللہ اٹھے گا اسی روز جماعت اسلامی فوراً کھڑی ہو جائے گی, 24 گھنٹے سے زیادہ دیر نہیں لگے گی. اس وقت بھی جس وقت جماعت بین اٹھا تھا اس کو بھی 24 گھنٹے کے اندر جماعت اسلامی کھڑی ہو گئی, اور سن 64 میں جب بین ہٹایا اس کے بعد بھی جماعت اسلامی 24 گھنٹے کے اندر کھڑی ہو گئی. میں یہ باتیں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی کی تنظیم تقسیم سے پہلے 6 سال کے اندر مضبوط نہ کر لی گئی ہوتی تو بعد کے دور میں جو مسلسل اس کو فنا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے وہ یقیناً کامیاب ہو جاتی اور جماعت زندہ نہیں رہ سکتی. لیکن 6 سال کے دوران میں اتنی مضبوط بنیادوں پر یہ تنظیم قائم ہو چکی تھی کہ مسلسل 23 سال میں اس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے بیوروکریسی نے, سرمایہ داروں نے, جاگیرداروں نے, سیکولر ذہنیت رکھنے والے سیاسی لیڈروں نے, تمام سیکولر ذہنیت رکھنے والی پارٹیوں نے, حتیٰ کہ ان پارٹیوں نے بھی جو لخنگوں کے اوپر غنڈوں پر مشتمل ہیں, ان سب نے اپنا زور لگا کر دیکھ لیا مگر جماعت اسلامی کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکے. اب میں مختصر طور پر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جماعت اسلامی نے پچھلے 29 سال میں کام کیا کیا. جماعت اسلامی کا اہم ترین کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایک وسیع لٹریچر ایسا فراہم کیا ہے جو ہر پہلو میں اسلام کی صداقت اور اسلام کے قابل عمل ہونے کے بارے میں ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کو پوری طرح سے مطمئن کر دیتا ہے اور ایک ایک شک جو ان کے دل میں ہے اس کو نکال دیتا ہے. جماعت اسلامی وہ تحریک نہیں ہے جو تقریروں کے بل پر اٹھی ہو, کیونکہ تقریریں ہواؤں میں اڑ جاتی ہیں. جماعت اسلامی ایک مضبوط لٹریچر کی بنیاد پر اٹھی ہے جو انشاءاللہ اس سرزمین میں صدیوں قائم رہے گا. اس کا لٹریچر 29 سال کی مدت میں لاکھوں آدمیوں تک پہنچ چکا ہے, لاکھوں گھروں میں پہنچ چکا ہے. اب کسی کے بس میں نہیں ہے انشاءاللہ کہ کوئی اس پر قادر نہیں ہو سکے گا کہ ایک ایک جگہ جہاں جماعت اسلامی کے لٹریچر نے جڑ پکڑ لی ہے وہاں سے وہ اس کو اکھیڑ کر نکالے. یہی لٹریچر ہے جس کی وجہ سے تعلیم یافتہ طبقے میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی پیدا ہو گئی ہے جس کو پورا اطمینان ہے کہ اس جدید دور میں ایک جدید ریاست کو اسلام کے اصولوں پر بڑی خوبی کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے, اور اس طرح چلایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی دوسری تمام ریاستیں اس سے سبق حاصل کریں گے بجائے اس کے کہ اس کے متعلق لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ایک قرآن طرز کی حکومت قائم ہو گئی. یہ جماعت اسلامی کا ایک بڑا کام ہے جو اللہ کے فضل سے وہ انجام دے سکے. دوسرا کام جماعت اسلامی کا یہ ہے کہ اس نے مخلص کارکنوں کی ایک منظم ٹیم تیار کر لی ہے جس نے ملک کے ہر حصے میں لاکھوں آدمیوں کو جماعت سے متاثر کیا ہے، جماعت کا ہم خیال بنایا ہے اور لاکھوں آدمیوں میں اپنا اعتماد قائم کیا ہے۔ دوسرے لوگ ہمارے مقابلے میں روپے سے کام کرتے ہیں مگر ہمارا سرمایہ ہمارے مخلص کارکن ہے۔ جو آدمی ہمارے مقابلے میں آئے گا وہ اپنا دیوالہ پٹوانے کے لیے تیار ہوگا۔ جو کام ہم 10,000 میں کریں گے اس کے مقابلے میں دوسرے کو 10,00,000 خرچ کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ ہم لاکھوں روپے کا کام اپنے مخلص کارکنوں کی پیردوڑی سے کر رہے ہیں۔ ہم نے لوکل لیڈرشپ خدا کے فضل سے ایسی پیدا کر دی ہے کہ ہر ایک آدمی جو کسی علاقے میں ہے جماعت کا، وہ مقامی آبادی کے اندر اپنا اعتماد قائم کر چکا ہے، مقامی آبادی اس کے اخلاص پر، اس کی دیانت پر اطمینان رکھتی ہے۔ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر بقرعید کے موقع پر جماعت اسلامی کھالے جمع کرتی ہے۔ جب بقرعید آتی ہے تو اشتہارات سے دیواریں لپ جاتی ہیں کہ یہ اس جماعت کو کھالے دینا حرام، ناجائز ہے، ہر طرح کے الزامات جماعت کے خلاف پھیلائے گا، ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن جتنے کھالے جمع کرنے والے ہیں وہ سب مل کر اتنی حاصل نہیں کر سکتے جتنی جماعت اسلامی کو تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ اعتماد ہے، حتیٰ کہ جماعت کے مخالفین تک لا کر اپنی پھائے کھالیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی کھالوں کی قیمت فی الواقع اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے صرف ہوں تو جماعت کے مخالفین تک لا کر جماعت کے ہاں اپنی کھال دیتے ہیں۔ بڑے بڑے سرکاری افسر خاموشی کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو پورا اطمینان ہے کہ یہاں جو کچھ جائے گا وہ اللہ کے فضل سے لوگوں کے کی خدمت پر صرف ہوگا، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو لے کر کھا جانے والے ہیں۔ اسی طرح کی پچھلی جنگ 1965 کی جنگ میں اس بات کا امتحان ہے، تمام سرکاری اداروں اور غیر سرکاری اداروں نے مل کر جنگ کے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے جو کچھ جمع کیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ جماعت اسلامی نے جمع کیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بھروسے کے لوگ، قابل لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے جو کچھ جائے گا وہ واقعی مستحقین تک پہنچے۔ لوگوں نے لالا کر ہمارے ہمیں سامان دیا ہے جنگ کے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے اور یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ خود تقسیم کریں تو یہ حاضر ہے، آپ لے جائیے، لیکن اگر کسی سرکاری ادارے کو دینا ہے تو ہم واپس لیے جائیں۔ اس سے ہمیں اس طرح کے امتحان وقتاً فوقتاً آ جاتے ہیں جس سے ہم کو معلوم ہوتا رہتا ہے کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کا کتنا اعتماد عوام میں قائم ہو چکا ہے۔ گالیوں کا پروپیگنڈا اپنی جگہ چل رہا ہے، الزامات کا پروپیگنڈا چل رہا ہے، لیکن جب کبھی عوام سے ہمیں سابقہ پیش آتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو اعتماد ہمارا ہے عوام کے اندر وہ اور کسی کا اس ملک کے اندر نہیں ہے۔ دوسری چیز، جو دوسرا بڑا کام جو جماعت اسلامی نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ لا دینی تحریکیں، سوشلزم کی حامی تحریکیں، جو لوگ جو تحریکیں کہ ملک کے نظام کو دھرم بھرم کرنا چاہتی ہیں، وہ تحریکیں جو ملک کے ٹکڑے اڑانا چاہتی ہیں، وہ درحقیقت ملک کے مراکز اعصاب پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ عوام کے راستے سے نہیں آتی ہیں، وہ طلبہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ مزدوروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ کسانوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ استادوں کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ ان راستوں سے آتی ہیں جس سے قومی زندگی کے مراکز اعصاب پر اثر ڈالا جا سکتا ہے۔ جماعت اسلامی ہر میدان میں ان کا مقابلہ کر رہی ہے، کوئی جماعت اس ملک میں ایسی نہیں ہے کہ جو ان میدانوں میں ان کا راستہ روکنے والی ہے۔ آپ یقین رکھیے کہ سوشلزم کا انقلاب یا اور دوسرا کوئی انقلاب جو ملک کو ٹکڑے کرنے کے لیے ہو، وہ کبھی عوام کی تائید سے نہیں آئے گا کہ مجالس سے بعد سے آپ اس کو روک سکیں۔
وہ آئے گا ان مراکز اعصاب پر قبضہ کر، وہ مزدوروں پر قبضہ کر کے ملک کے نظام معیشت کو معطل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ مزدوروں پر قبضہ کر کے ملک کے نظام مواصلات کو، ریلوے کو، ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کو معطل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ طلبہ کو بھڑکا کے لائے گا اور ان سے ہنگامے برپا کرائے گا، وہ استادوں کے ذریعے سے طلبہ کے دماغ خراب کرائے گا اور ان کے اندر بے حیائی اور بے دینی پیدا کرے گا۔ ان میدانوں میں مقابلہ کرنے والی جماعت اسلامی کی سوا کوئی جماعت ہے تو بتایا جائے، کوئی جماعت نہیں ہے جو ان میدانوں میں مقابلہ کرنے والی ہو۔ جماعت اسلامی عوامی اجتماعات کے ذریعے سے بھی عوام کے ذہن کو بھی درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ مراکز اعصاب کو بھی ان لوگوں کے قبضے سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کے حواس باختہ کر دیے جماعت اسلامی نے ایک سال کے اندر۔ یہ مختصر بیان ہے جماعت اسلامی کی تاریخ کا اور اس کام کا جو اس نے اس وقت تک کیا۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں۔ میرے پیش نظر جو بات تھی وہ یہ ہے کہ جماعت کے کارکن، جماعت کے متفقین، جماعت کے نظام کو اور اس کے کام کو، اس کے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جماعت میں جو شخص بھی کام کرے وہ پورے اطمینان کے ساتھ اس کام کو حق اور صحیح سمجھ کر کرے، اس کے دل میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ جو لوگ بھی جماعت اسلامی سے کوئی دلچسپی رکھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی جو کچھ میں نے بیان کیا اس کے اوپر اچھی طرح غور کریں اور غور کر کے وہ رائے قائم کریں کہ اس ملک کے بقا، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک میں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جماعت اسلامی جو کام کر رہی ہے وہ آیا قابل قدر ہے یا نہیں۔ میرا ان سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہ قدر فرمائیں، اصل قدر تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو، لیکن جو فی الواقع اس چیز کو دیکھ کر اپنے دل میں کوئی قدر محسوس کرے وہ کم سے کم جو کچھ ہماری مدد کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مخالفت نہ کرے۔ اب آخر میں میں دعا کرتا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين، رب اغفر وارحم خير الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه.